الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم حاضرین محترم یہ پہلا اتفاق ہے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کا بات یہ ہے کہ ہم سب بفضل خدا صاحب ایمان ہیں اور ایمان کے کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کا ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے اس لیے کہ سیرت کے نام پر جلسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن کیا واقعی وہ سیرت جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی ہے جس نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی اس کے غلام ہم ہیں کچھ سوچئے اس لیے کہ زندگی رما دما ہے اور ہمارا ہر لمحہ ہمیں اپنی موت سے قریب تر کر رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ سانسیں ناتا توڑ دیں آنکھیں بند ہو جائیں دل دھڑکنا بند ہو جائے ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اس جائزہ لینے سے اپنی خامیاں کوتاہیاں غلطیاں سامنے آتی ہیں اور اگر اس نقطۂ نگاہ سے ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ جو کوتاہی ہم اپنے اندر دیکھیں گے اس کی اصلاح کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہماری اصلاح ہو جائے گی سیرت کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا میں نے جو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہترین نمونہ قرار دیا ہمارے لیے اس لیے کہ نبی اپنی امت کا نمونہ ہوتا ہے اگر نمونہ موجود نہیں ہوگا تو کوئی شخص بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ تو نبی تھے وہ تو یہ کام کر سکتے تھے ہم کیسے کریں اللہ تعالیٰ نے نبی کو نمونہ ہی بنایا تاکہ تم ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو شکل صورت کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے چال ڈھال کے اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے شادی غم اور بیاہ کے اعتبار سے ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے رکھو آپ نے جو کچھ کیا وہ کر لو جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کا نمونہ اختیار کرتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل اگر سمجھتا ہے تو پھر اس کی زندگی اپنانے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں ہمارے یہاں فیشن جو چل رہے ہیں کسی کا آئیڈیل کوئی ہے کسی کا کوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے نمونے دنیا میں نظر آتے ہیں، کسی کو کسی کے بالوں کا اسٹائل پسند ہے، کسی کو کسی کا لباس کا اسٹائل پسند ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسٹائل ہمیں پسند ہو تو ہم اس کو اختیار کریں یا نہیں؟ میرے بھائی دعوے تو بہت ہیں لیکن دعویٰ دلیل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کیا. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ کے بعد جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ دعویٰ اور دلیل ہے اکٹھی. دعویٰ تو یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ ایک دعویٰ ہے کہ کیوں ہے. آگے اس کی دلیل ہے کہ رب العالمین جو سارے عالموں کا رب ہو تو حمد و ثنا کے لائق بھی وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دلیل بھی دے دی کہ پالنے والے تو ہم ہیں، رزق تو ہم دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے تو ہم ہیں، تمہاری موت و حیات کے مالک تو ہم ہیں. جب ہم سب کے رب ہیں، رب العالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جہان ہیں، یہ صرف عالم دنیا مراد نہیں ہے بلکہ جتنے بھی جہان ہیں ان سب کو پالنے والا، ان کی تربیت کرنے والا رب العالمین. رب اصل میں کہتے ہی اس کو، اس ذات کو ہیں جو تربیت کر کے کسی چیز کو کی نشو نما کر کے اس کو انتہا تک پہنچاتے ہیں. ایک تربیت ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، ایک تربیت ہمارے شیخ کرتے ہیں، ایک تربیت ہمارے استاد کرتے ہیں، ایک تربیت ہمارا زمانہ کرتا ہے، اور ایک تربیت رب العزت والجلال کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت چونکہ مالک و خالق ہیں اس لیے ان کی جو تربیت ہے وہ اصل سارے عالموں کے رب. تو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا، اس کے ساتھ ساتھ دلیل بھی. تو اسی طرح سے ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی غلامی کا توق ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کی دلیل بھی ہمیں دینی ہوگی. اور دلیل یہ ہے کہ کیا ہم واقعتاً جو کچھ آپ نے فرمایا اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. آج ہم نے بس نماز روزے تک اپنے دین کو سمجھ لیا، نماز پڑھ لی، دینی گھرانہ شمار ہو جاتا ہے کہ صاحب بہت دینی مذہبی گھرانہ ہے، جمعے کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کے یہاں یہ تصور ہے کہ صاحب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں سالانہ، اور اس کے مطابق پھر وہ اپنے آپ کو مذہبی گھرانہ کہتے ہیں. میرے عزیز بھائی، نماز تو فریضہ خداوندی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو فرائض ادا کرتے ہیں یہ تو بندگی کا حق ہے. ہم جو فرائض ادا کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو حق بندگی ہے. اور اس کے بعد جو مزید چیزوں کے تقاضے ہیں وہ اللہ رب العزت کے محبت کے تقاضے ہیں. دیکھیے اگر کوئی شخص اپنے والد کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، بیوی کے جو فرائض منصبی ہیں اس کے ذمے وہ ادا کرتا ہے تو یہ سب فرائض ہیں. لیکن اگر کبھی باپ کے لیے تحفہ لے کے آ رہا ہے، کبھی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کبھی کوئی اور چیز لا رہا ہے، کبھی بیٹھ کر پاؤں دبا رہا ہے، کبھی ان کے خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کر رہا ہے، تو فرائض منصبی تو اپنی جگہ پر ہیں. یہ محبت کا حق ہے. باپ سے جو محبت ہے اس کی بنا پر کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ میں فروٹ پیش کروں، کبھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دودھ کا پیالہ دوں، کبھی جی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹھ کے سر دباؤں، تو یہ محبت کے تقاضے ہیں. تو اسی طرح سے جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو حق بندگی ہے، اس کے بغیر تو بندہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں. اور جو نوافل ہیں، زوائد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے، کہ اللہ سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہم اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق، ان کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے، اب سارے احکام پر سے پوچھ ڈال دو، اس لیے کہ اس کے حکم کے بعد پھر کسی کا حکم نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں اور نہ کسی مومن عورت کے لیے, یعنی مرد اور عورت دونوں کا ذکر فرمایا, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, کسی مومن مرد کے لیے کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دے حکم دے دے, ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, تو پھر وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے, اس کا حق کسی کو نہیں. بہت سے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے پیش آئے, آپ نے کسی کو حکم دیا کہ تم فلاں جگہ نکاح کر لو, شادی کر لو, چونکہ آپ نے حکمن فرمایا تھا تو بس لوگوں نے یہ چاہا کہ بھئی ہم تو وہاں نہیں کریں گے, ہمیں تو اس میں آ رہے. تو جس لڑکی کے بارے میں فرمایا تھا اس لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کے مطابق کر دو, تو اس کے مطابق کر دیا گیا. بعد میں جب آپ کا کوئی حکم سنا تو چونکہ وہ کام ان کو کرنا نہیں تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے, لیکن جب ان کو تنبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے بعد تو پھر کوئی اختیار ہمارے پاس رہتا نہیں. اگر تو اختیار دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کرو یا نہ کرو تو وہ ایک الگ بات, لیکن جب حکم دے دیں کسی بات کا تو پھر کسی کو اختیار نہیں رہتا. چنانچہ بہت سے واقعات اس سلسلے کے موجود ہیں اور اس قسم کے بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ دیا تو مشورے میں اختیار ہے کہ تم مشورہ قبول کرو یا نہ کرو. چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھین تھیں, کنیز تھیں, اور حضرت مغیث جو تھے وہ ان کے شوہر تھے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا اپنی باندھی کو. تو شرعی طور پر یہ قاعدہ قانون ہے کہ باہم اگر غلام اور کنیز کا نکاح آقا نے کر دیا ہو اور ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے, مثلا عورت آزاد ہو گئی, تو اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے اپنے شوہر کے نکاح میں پھر رہنا پسند کرے یا نہ کرے, کیونکہ جو نکاح ہوا تھا وہ اس کی آقا کی مرضی سے ہوا تھا, اس میں اس کو اختیار نہیں تھا. لیکن اب جب آزاد ہو گئی تو اسے اختیار ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھے یا نہیں. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں آزاد کر دیا تو وہ پہلے سے یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے نکاح میں نہ رہوں, انہیں پسند نہیں تھی, اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انتہا درجے کی محبت کرتے تھے ان سے. جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بریرہ مجھے میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ ایک ایک صحابی کے پاس جاتے تھے کہ اس سے کہو کہ مجھے نہ چھوڑے, میرے ساتھ رہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچی, وہ پہنچے اور کہا کہ آپ بریرہ کو فرمائیے کہ مجھے نہ چھوڑے, میرے ساتھ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بلایا اور کہا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی ہو, اگر ان کے ساتھ رہو تو اچھا ہے, انہیں نہ چھوڑو. تو حضرت بریرہ بہت ہی عقل مند خاتون تھی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے. آپ نے فرمایا کہ مشورہ ہے, حکم نہیں. کہا تو پھر میں اپنے مشورہ آپ نے دے دیا, میں اپنا اختیار استعمال کرتی ہوں, میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ آزادی تھی. آج ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کو مشورہ دے دے اور اس کے مشورے پر کوئی عمل نہ کرے تو کہتے صاحب ان سے اسے تو مشورہ دینے کی کوئی فائدہ ہی نہیں, اپنی بات کہہ کر ضائع کرنے والی بات. حالانکہ مشورے کے اندر اتنی بات ہے کہ آدمی دو چار آدمیوں سے جب مشورہ کرتا ہے تو ان کے مشوروں کا پابند نہیں ہے, وہ
مشورے میں صرف چار چھ رائے سامنے آ جاتی ہیں، اس کے بعد ان میں جو رائے بہتر ہو اس پر عمل کر سکتا آدمی، حتیٰ کہ اگر اسے اپنی رائے زیادہ پسندیدہ نظر آ رہی ہو باقی رائے کے مقابلے پر، تو باقی کو ترک کر کے اپنی رائے پہ عمل کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ان سے مشورہ کر لیا کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند تو نہیں تھے ان کے، لیکن دل کی تسلی کے لیے، صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ ان سے مشورہ کر لیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کی رائے کسی ایک جانب ہو جائے تو اللہ کے بھروسے پر کام شروع کر دیجیے. اس سے پتہ چلا کہ مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں، البتہ مشورہ کر لینے میں خیر ہے. آپ مشورہ ضرور کر لیں جب کوئی کام کرنا چاہیں، اس میں یہ ہوگا کہ جو بہتر رائے ہے اس پر عمل کرنا کرنے میں سہولت ہو. تو بہرحال یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی ہے کہ زندگی ہم کس طرح بسر کریں. لازمی بات ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا یا جو چیزیں آپ کے زمانے میں ضروری تھیں، جو کچھ آپ کے زمانے میں رواج تھا، اسی رواج کے مطابق ہم اپنے آپ کو اٹھا لیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھی ہم عمل کر رہے ہیں. مثلا بہت ساری چیزیں جو آپ کے زمانے میں ہوتی تھیں، مثلا نکاح ہے، نکاح کس طرح سے ہوتا تھا، شادی کس طرح سے ہوتی تھی، کوئی مر جاتا تھا تو کیا کرتے تھے، یہ سارے احکام ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، نکاح شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں. تو ہم تابع کرتے ہیں اپنی خوشیوں اور غم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے، بس یہ. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم نے سیرت پر عمل کر لیا، لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو سیرت پر عمل نہیں ہے. دیکھیے، ہم اگر اپنا جائزہ لیتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی پر ایک نگاہ ڈال لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ہمیں نظر یہ آئے گا کہ شاید 1% دین پر بھی ہم عمل نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ایک ایک موجود ہیں. پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے یا بعض ایسی شخصیات آئیں کہ جو اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ماننے والوں نے سب سے زیادہ ظلم انہی پر کیا. گوتم بدھ کو لے لیں، کرشن چندر کو لے لیں، اور اسی طریقے سے کئی اور شخصیات ہیں. انبیاء علیہ السلام تو اپنی جگہ پر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، ان کو لے لیں. لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک خدا کی طرف بلایا اور لوگوں نے ان کے بعد یہ کیا کہ خود انہی کو خدا بنا لیا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو ایک خدا کی طرف بلایا تھا لوگوں کو، لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ کیا ان کے جانے کے بعد کہ ان کو خود خدا بنا دیا. بعض نے کہا کہ یہ خود خدا ہیں، بعض نے کہا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، مختلف ان کے یہاں نظریات ہیں. حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا جو قیامت کے دن آخرت میں وہ واقعہ پیش آئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو ہی کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، کیا تم نے لوگوں سے کہا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انکار فرما دیں، قال سبحانك، اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، ما یکونونی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اور اگر میں نے کہا ہے تو اللہ آپ جانتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ میں نے انہیں حکم نہیں دیا، انہوں نے از خود مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لیا. تو ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، آج موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آج موجود نہیں، ان میں تحریف ہو چکی، تبدیلیاں آ گئیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی تعلیمات 1400 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ جو کہ تو موجود. کوئی عمل نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ موجود نہ ہو. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے کے جو مسائل بتلائے تھے، جو طریقے بتلائے تھے، وہ بھی موجود اور محفوظ. کسی شخص نے ایک صحابی کو کہا کہ کیا تمہارا نبی تمہیں پیشاب اور پخانے کی باتیں بھی بتاتے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ ہمارے نبی ہمارے ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو رہن سہن کے طور طریقے بتاتے ہیں، ہمارے نبی بھی ہمیں ہر طریقہ بتاتے ہیں. تو یہ بات ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، باعث شرم نہیں، یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات، فخر کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک طریقہ بتا دیا. فقہ کی کتابوں میں چلے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا ڈھیلا استعمال کس طرح کریں، پانی کس طرح استعمال کریں، استنجا کس طرح کریں، بیٹھیں کس طرح، کیا چیز ہے جو موجود نہیں ہے. سب سیرت ہی تو ہے، سیرت صرف نماز پڑھ لینا تو نہیں ہے نا بھائی، یہ سب چیزیں سیرت میں داخل. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہے، بیوی اپنے شوہر کا حق کس طرح ادا کرے، میاں بیوی اپنے بچوں کے حقوق کس طرح ادا کریں، بچے اپنے ماں باپ کے حق کس طرح ادا کریں. اصل تو چیزیں یہ ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی. آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، انہیں اپنے حقوق کا بھی پتا نہیں، انہیں ماں باپ کے حقوق کا بھی پتا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ذرا سے بڑے ہوئے قوت اور طاقت جسم میں آئی سرکشی کر لیتے ہیں، ماں باپ کے حکموں کو نہیں مانتے. آنسو بہاتے ہوئے دیکھا لوگوں کو. لیکن یہاں میں یہ بات اتنی ضرور عرض کروں گا کہ جب ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں کریں گے تو وہ ہمارے حکموں کے پابند نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تو باغی بنائیں اور بچے ہماری فرما برداری کریں؟ اگر اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہم انہیں نہیں کریں گے، وہ ہمارے حکموں کے پابند نہیں ہوں گے. اس لیے میرے عزیز بھائی، اللہ کے حکم کو، اس کے رسول کے حکم کو سب سے آگے رکھیے. اس آگے رکھنے میں اگر آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیجیے، لیکن اللہ کا حکم مت توڑیے، اس کے رسول کا حکم مت توڑیے. ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، کوئی بات نہیں. اور دل ٹوٹے گا کب؟ دل ٹوٹے گا جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہوگی، اپنی خواہشات ہمیں زیادہ پیاری ہوں گی. لیکن اگر اللہ رسول سے محبت ہوگی تو دل ہرگز نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ پھر ان کی ماننے میں ہی ہمیں خیر نظر آئے گی. ایک بزرگ تھے، ہمیشہ کہا کرتے تھے ہر چہ مرضی مولا جما اولا، کہ جو مرضی ہے مولا وہ سب سے بہتر ہے بس. ایک اور صاحب تھے شاہ دولہ کے نام سے، وہ ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ جتھے مولا اتھے شاہ دولہ، یعنی جہاں مولا ہوگا شاہ دولہ بھی وہیں ہوگا. اور بہت سے بزرگان دین نے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ سارا جہاں میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے. کہا کہ اچھا تم اتنے پہنچے ہوئے ہو گئے، کیا تمہاری اختیارات اتنے کہ ساری دنیا کے کارخانے تمہاری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو تم مانتے ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے اور اس کے اختیار سے ہو رہا ہے. کہا کہ ہاں. تو کہا میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے. جو کچھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی مرتا ہے تو میں کہتا ہوں مرنا ہی چاہیے اس کو، بھائی اس کا وقت آ گیا تھا. کوئی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونا چاہیے اس کو، اس لیے کہ اللہ کا حکم کے بغیر کوئی پیدا بھی نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ ہیں اولاد سے محروم، ان کو اولادیں نہیں، علاج بھی کراتے ہیں سب کچھ کراتے ہیں لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی. اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے مر بھی نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی نہیں مر سکتا. بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اس کا جائزہ لیں، صبح سے لے کر شام تک کے اپنے معمولات پر غور کریں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کہ آدمی جب سوئے دعا پڑھ لے, اللہم بسمک اموت واحیا, سورہ ملک کی تلاوت کر لے, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے, اور بہت سارے اعمال ہیں کہ سوتے وقت بستر پر جب آدمی جائے یہ سب کچھ کر, کیا پتہ زندگی کی آخری رات ہو. کس قدر اس میں ہمارے لیے ہمارے مصالح مصلحتیں ہیں, ہمارے لیے ہماری بہتری کے اسباب. بہت سے لوگ ایسے ہیں رات کو سوئے صبح پتہ چلا کہ آنکھ ہی نہیں کھل سکے. اسی طرح جب آدمی یہ سب کچھ کر لے صبح اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی وإلیہ النشور, سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ اٹھ کر جو ہے یہ دعا پڑھ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس کے بعد آدمی کو ضرورت ہوتی ہے حاجت کی, لیٹرین میں جانا چاہتا ہے, داخل ہونے سے پڑھ لو پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تکلیف کو دور کر دیا. حدیث میں آتا جب باہر نکلو اب دعا پڑھ لو الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے تکلیف مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرما دی. آپ سوچو کسی کا پیشاب بند ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے بھائی, کسی کو قبض جیسی تکلیف ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو عام طور پر نہیں کہی جاتی. ایک بزرگ تھے ہمارے روزنامہ ڈان میں ہوا کرتے تھے, ہماری مسجد بیت المکرم کے سامنے اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے. خود مجھے انہوں نے کہا, پریشان تھے بیچارے, اور کہا کہ مول صاحب بات یہ ہے لوگ تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں, بڑی اطمینان کی زندگی ہماری, لیکن اولاد ہمیں میری بات نہیں مانتی, بیٹیاں وہ اپنی مرضی کی ہیں, بہو اپنی مرضی کی ہے, بیٹے اپنی مرضی کے ہیں, اور میری تکلیف کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایسا قبض ہے کہ جب تک 20 سے 25 لوٹے میں بہا نہ دوں اس وقت تک جو ہے اجابت نہیں ہوتی. اور کہا کہ بات یہ ہے کہ نیند کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایک گولی کھاتا تھا پھر 2 کھانی شروع کی, اب 10 تک گولیاں کھاتا ہوں تب جا کے نیند آتی ہے مجھے. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے, صرف پیشاب پخانے کو لے لیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آدمی پریشان ہو جاتا. جو تکلیف ہے اس کی وہ ایک الگ چیز. تو اس لیے دیکھیے دعا ہمیں ایسی سکھائی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر ساری دنیا مل بیٹھ کر بھی کوشش کرتی کہ کوئی ایسا جملہ ہم اختیار کر لیں تو شاید ایسا جملہ اختیار نہ کر سکتے. الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری تکلیف کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرما دی. کیسی پاکیزہ دعائیں. اور اس کے بعد پھر اب آپ گھر سے نکل رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, حکم ہے پڑھ لو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, کیونکہ باہر نکلیں گے نہ جانے کیا حالات پیش آئیں, تو اللہ کے نام کے ساتھ یہ اللہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ آپ کے تعاون سے, آپ کی مدد سے, اور آپ کی ذات بلند بھی ہے عظیم بھی ہے. یہ گھر سے نکلتا ہے آدمی تو پڑھتا, اب مسجد آ گئی اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. نماز پڑھی, اللہ کو راضی کیا, دعائیں مانگی, واپس آ گئے. واپس نکلے اللہم انی اسألک من فضلک, فضل کا تعلق دنیا سے, رحمت کا تعلق آخرت سے. جب اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں رحمت مانگیے, جب مسجد سے نکل رہے ہیں اس کا فضل مانگیے. کیا عمدہ حکمتیں. وابتغوا من فضل اللہ, سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز اذان ہو جائے تو نماز کے لیے چل پڑو, اور نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض, اب پھیل جاؤ زمین میں, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, اور مراد یہ ہے کہ اب تجارت کرو. اب دکان کھول لو، اب اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، تو فضل کا تعلق دنیا سے اور رحم کا تعلق آخرت سے. اسی لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اب آپ دیکھیے سب سیرت ہے یا نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں یا نہیں. ہم اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کھانا کھانا بیٹھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسی کھا لیا، نہ ہاتھ دھوئے نہ بسم اللہ پڑھی، تو بھائی ایک جانور میں اور ہم میں کیا فرق، ایک کافر میں اور ہم میں کیا فرق، یہی تو فرق ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ والا برکت اللہ، اور اس میں ہزارہ حکمتیں. ہمارا سب سے پہلے تو قبلہ درست ہو جاتا ہے، اور قبلہ کیا درست ہوتا ہے کہ یہ لقمہ جو ایک میرے ہاتھوں میں پہنچا اور اب زبان پر پہنچے گا، اس لقمے کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت کے کارخانے مشغول. یہ ایک روٹی کا لقمہ جو ہمیں ملتا ہے بھائی، کبھی ہم نے سوچا کیسے ملتا ہے، کس طرح سے ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ کاشتکار زمینیں درست کرتے ہیں، کسان جو ہے وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، اس کو برابر کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، پتھر نکالتا ہے، خاردار زمین ہے تو اس کو کانٹے نکالتا ہے، اور سخت زمین ہے تو اس کے چٹانے نکالتا ہے، اور تب جا کے جب وہ ہموار ہو جاتی ہے تو اب بیج ڈالتا ہے. پھر بیج ڈال کے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا، اس کے لیے پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جب یہ چھوٹی سی کونپل نکلے تو کوئی پرندہ آ کر کھانا جائے. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں پانی دینا. اب آدمی نے جو اپنا کام کرنا تھا کر لیا، اب اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس کو نکالے، اس کو برابر کرے، اس میں پھل لگائے، اللہ کے اختیار میں. اس کے بعد وہ کٹنے کا زمانہ آتا ہے تو ہزاروں انسان کاٹنے میں مشغول ہوتے ہیں، پھر دانے الگ الگ کیے جاتے ہیں، پھر صفائی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گوداموں میں پہنچتے ہیں، وہاں سے دکانوں پہ آتے ہیں، اور پھر آپ جاتے ہیں خرید کے لاتے ہیں، کوئی آٹا لے کے آ رہا ہے، کوئی چاول لے کے آ رہا ہے، کوئی دلیا لا رہا ہے، مختلف چیزیں لے کے آئے، اور اب جا کر اس کی کوئی روٹی بنا کے کھا رہا ہے، کوئی چاول بنا کے کھا رہا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارخانے سارے مشغول ہوئے. کوئی تنہا آدمی ایسا کر سکتا کہ سارے عمل خود کرنے پڑے اس کو، زمین میں ہل بھی خود چلائے، دانا بھی خود ڈالے، پانی بھی خود ڈالے، کٹائی بھی خود کرے، صفائی بھی خود کرے، اور اس کے بعد پیسے بھی خود، چکی بھی گھر میں لگائے. سارا آدمی، اگر ہر آدمی کو ایک کام سپرد کر دیا جاتا کہ یہ کام تم نہیں کرنا ہے، کر سکتا تھا. یہ پانی جو ہم پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنا دیا، بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے برستے ہیں. یہ پانی سمندر کا انتہائی کڑوا، جو زبان پہ بھی نہیں رکھ سکتا انسان، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا بنا دیتے ہیں. خود کار پلانٹ لگا ہوا ہے، آپ اگر پلانٹ لگانے جائیں لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے خرچ ہو جائیں اور پھر بھی وہ ضرورت پوری نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے خود کار پلانٹ لگا دیا. اب وہ پانی برستا ہے پہاڑوں پر، ندی نالوں میں، ان کو لوگ ذخیرہ کرنا شروع کریں تو ممکن نہیں ہے ان کے لیے. اگر آج ہر آدمی کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم ذخیرہ کر لو، بڑے بڑے ٹینک بنا لو، کتنے بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں پر جمع دیا برف کی شکل میں، جو جم گیا وہ ذخیرہ ہو گیا. اب وہ جمتا ہے، جم جم کے پورا پہاڑی برف کا بن جاتا ہے، بڑے بڑے گلیشیئر موجود ہیں، اور جیسے جیسے گرمی آتی ہے آہستہ آہستہ پگھل کر چشموں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں. یہ دریا کنار کیا چیز، 10,500 فٹ کی بلندی سے جو آ رہا ہے جھیل سیف الملوک سے، تو کیا ہے کہ گلیشیئر برف پگھل پگھل کر اور محسوس نہیں ہوتی. ایک پیالہ سا موجود ہے پانی کا، جس میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ باقاعدہ وہاں سے نکل رہا ہے. اور جناب ایسا بھپرتا ہوا دریا ہے کہ اگر آدمی اس میں گر جائے تو بچتا نہیں، پھر چونکہ سنگلاخ چٹانے پاش پاش ہو جاتا ہے، ٹکرا کے سر ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، لاش نہیں ملتی. اور 10,500 فٹ کی بلندی سے نیچے آ رہا ہے تو رفتار کیا ہوگی اس کی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے ان پہاڑوں پر اس برف کو جمع دیا، اور کچھ پانی جو زمین پر بہا زمین نے جذب کر لیا. اب آپ کنوؤں کے ذریعے سے اس کو نکال رہے ہیں، کہیں 15 فٹ پر پانی نکل رہا ہے، کہیں 30 فٹ پر نکل رہا ہے، کہیں 40 فٹ پر نکل رہا ہے، کہیں 100 فٹ پر پانی نکل رہا ہے، مختلف طریقوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. ہماری مسجد میں کنویں ہیں دو، تقریباً 35 فٹ پر پانی، لیکن اب موجودہ بارشیں ہوئی تو اتفاق سے ہم نے کنواں کھود کے جو اس کا ڈھکنا اٹھایا کر دیکھا، کھول کے دیکھا تو غالباً 4 یا 5 فٹ پہ پانی آ گیا، اتنا پانی جمع ہو گیا. یہ سارے ذخیرے کون کر رہے ہیں؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک لقمہ یا ایک گلاس پانی جو ہم ہاتھ میں لے کر پینے کی کوشش کرتے ہیں یا کھانے کے، تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس سے ایک تو قبلہ درست ہو گیا کہ یہ سب اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اتنے سارے مرحلوں کے بعد یہ لقمہ اللہ نے آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا، ورنہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. پانی جو پیتے ہیں تو اتنا پانی کہ جو اللہ نے اسٹاک رکھا ہے، حکومتیں تو بار بار کہتی ہیں صاحب ختم ہو گیا ختم ہو گیا، بس 2 دن کا رہ گیا 3 دن کا رہ گیا، ان کے اختیار میں ہو تو ہی پہلے سے ختم کر کے مار مور دیں لوگوں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ دیکھیے پانی کس طرح سے آتا رہتا ہے اور زندگی کا نظام چل رہا ہے. تو بہرحال یہ بسم اللہ پڑھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں داخل. اسی طرح سے جب آدمی کھانے سے فارغ ہو جائے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور صرف یہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا. مسلمان نہ بناتے تو یہ دعائیں پڑھتے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتے؟ اب بازار میں آ گیا، وہاں کی دعائیں اللہ کی، بازار میں جاؤ تو یہ دعائیں پڑھو. بہرحال قدم قدم پر رہنمائی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات صبح و شام کے ہمارے سامنے ہیں. اگر کوئی اپنانا چاہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر ہزار بہانے. کسی نے ایک مثال دی ہے تو پنجابی زبان کی، لیکن اچھی مثال ہے، من حرامی حجتا ٹیر. کہ آدمی کا من اگر دل جو ہے نا وہ حرامی ہو تو حجتیں بہت، اور یعنی اس کو دلیلیں پھر بڑی دیتا ہے، وہ یہ ہے یہ ہے یہ مختلف، نہ کرنے کے 100 بہانے. اردو زبان میں کہتے ہیں نہ کرنے کے 100 بہانے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الحمدللہ ہمارے پاس موجود، تو جس کا جی چاہے سیرت پہ عمل کر لے. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکات عمر علیہ کا مشہور شعر ہے، اس کو اپنے گھروں پر لکھ کر لگا لیجئے، بلکہ لکھے لکھائے تغلے بھی ملتے ہیں، اور اس کو پڑھیے، اور ایسا شعر شاید اس میں پوری سیرت آ گئی کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کوئی آدمی اگر اللہ سے ملنا چاہے تو سنت پر عمل کر لے. اور بہت اچھا کسی نے کہا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. سبزی خریدنے جاتے ہو تو بھائی کسی آٹے والے کی دکان پہ تو نہیں جاؤ گے نا، سبزی والے کے پاس جاؤ گے تو سبزی ملے گی، آٹے والے کے پاس جاؤ گے تو آٹا ملے گا، اسی طرح کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے تو اللہ ملے گا. سیکھنا تو پڑے گا کہیں نہ کہیں جا کے، بغیر سیکھے تو کچھ نہیں آتا. ماں کے پیٹ سے کوئی آدمی عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ قادر ہے اس پر، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. عام طور پر ہمارا نظام دنیا جو ہے وہ اسباب کے تابع ہے، اسباب اختیار کرو. دیکھیں دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ صاحب دعا کریں آپ بس اللہ میاں مجھے یہی پر ہی بیٹھے بٹھائے ڈالر دینا شروع کر دے، کوئی نہیں کہتا، پوری کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں دن رات لگا کر، ایک کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے 24, 25, 26 اور 30 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں پڑھتے پڑھتے، تب جا کے وصولی شروع ہوتی ہے. تو محنت کی نا آپ نے، تب جا کے آپ کے پاس کچھ آنا شروع ہوا. جس کام کے لیے آدمی محنت کرتا ہے وہ برابر ہو جاتی، تو دین کے لیے اگر محنت کریں گے دین حاصل کرنے کے لیے تو وہ کیوں نہیں ہوگی برابر؟ ایک اس کام کے لیے ہم محنت نہیں کرتے، باقی ہر کام کے لیے محنت ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت طائف صاحب کا ایک شعر ہے، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، امت ہے کہ جیتی ہے ہنس ہنس کے گناہوں. ہم گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ایسی فکر ہے کہ ہمارے لیے بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں کہ میری امت کو بخش، یا ربی امتی یا ربی امتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے تو تب بھی یا ربی امتی، اپنی امت کا فکر. امت کو بھی تو کچھ فکر ہونا چاہیے نا، ہمیں بھی تو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس کو پوری کریں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا سوچ کے کہو کیا کہتے ہو، اور پھر کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو فرمایا کہ اچھا پھر تیار ہو جاؤ تکلیفیں اٹھانے کے لیے، غم برداشت کرنے کے لیے. یعنی یہ مطلب ہے کہ عام طور پر جب مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے، میرے راستے پر چلتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں. جتنی کوئی چیز بڑی حاصل کرنا چاہتا ہے اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں بڑا کوئی نہیں. جب کوئی آپ کی محبت حاصل کرنا چاہے گا تو کچھ نہ کچھ پریشانیاں تکلیفیں تو اسے آئیں گی. اگر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو سمجھ لو کہ محبت میں دعوے میں صحیح ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ اگر مصیبتیں تکلیفیں تم برداشت کر لو اور اس میں بھی تمہاری محبت برقرار رہے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لیکن اگر تکلیفیں آئیں تو ساتھ چھوڑ دو تو پھر دعوے میں سچے نہیں ہو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن طبیعت میری بھی کچھ یہ ہے کہ بھائی مختصر بات کر لو اتنی کہ جس پر لوگ عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اتنے لمبے چوڑے جلسے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سے چھوٹی سی دری بھی بچھا دیں، نہ بھی بچھائیں تو گھاس میں بیٹھ کے دین کی بات سننے سنا لیں، کوئی اس سے کسی کی توہین نہیں ہوتی. اور الحمدللہ اپنا تو نظریہ یہ ہے کہ ایک آدمی بھی اگر اس میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے تو بس محنت وصول ہو گئی. ہمارے بزرگان دین میں الحمدللہ یہ اخلاص ہے، تھا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں واعظ کر کے آئے، ایک گھنٹے واعظ فرمایا، اور جب سیڑھیوں پہ پہنچے اتنے میں ایک شخص آیا. اس سے جب پتہ چلا کہ واعظ ختم ہو گیا تو بڑا افسوس کیا اس نے، اور سیدھا مولانا کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں تو بڑی دور سے آیا تھا واعظ سننے کے لیے اور پتہ چلا کہ واعظ ختم ہو گیا. کہا تو بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے، آؤ ہم تمہیں دوبارہ بات سنا دیتے، آ جاؤ. اور جو باتیں کہیں تھی ساری کی ساری دوبارہ سنا دی کہ بھائی یہ ہم نے بعد میں کہا تھا. تو ایک شخص کی بھی اہمیت ہے اگر کوئی آدمی کان دھرنے والا ہو، سننے والا ہو اور اس کے اندر جذبہ ہو عمل کرنے کا، تو انشاءاللہ ایک آدمی بھی کافی. لاکھوں آدمیوں کا مجمع بعض اوقات سود مند نہیں ہوتا، چند آدمی جو عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ وہ کافی. آج لاکھوں کروڑوں کی فوجیں ہوتی ہیں لیکن ہار جاتے ہیں. صحابہ اکرام 313 تھے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں اس جذبے کے طرح اور اس ایمان کے جذبے سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اور یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما بھی دیا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ صاحب ایمان رہو. اگر ایمان تم میں موجود ہے، ایمانی جذبہ موجود ہے، تو انشاءاللہ بلندی اللہ تمہیں عطا فرمائے. لیکن اگر وہ ایمانی جذبہ تم سے نکل گیا تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اگر ہم بھی انہی طریقوں پر چلیں جس پر یہود و نصارہ چلنا ہے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق، اللہ تعالیٰ کی کسی رشتے داری تھوڑی. وہ اللہ تو ہمارا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، نصرانیوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، سب کا ہے. تو جو اس کے دین کو تھامے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو بلند فرما دے گا. بہرحال اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اثر پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے اس کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں خلوص عطا فرمائے. اس لیے کہ اخلاص کے بغیر کوئی چیز بھی کارآمد نہیں. کتنا بڑا عمل آدمی کر لے لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو سب بیکار. حج کرنے جائے اور مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے تو اس کا حج بیکار. زکات دے اور لوگ کہیں گے کہ سخی بابا ہے تو زکات پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں. نماز پڑھے اس لیے کہ لوگ نمازی کہیں گے، کوئی فائدہ نہیں. جو عمل بھی ہم کریں، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتے ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں، ان کو دین سکھلائیں، جس طرح ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. اچھے ماں باپ وہ ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی فکر کریں، آخرت کی بھی فکر کریں. دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، نہ ہم باقی رہیں گے، نہ آپ باقی رہیں گے، نہ ہمارے بڑے باقی رہیں گے. کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، رات دن دیکھتے ہیں، اور ہمارے بعد بعض اوقات اپنے سامنے ہی اولادیں بھی انتقال کر جاتی ہیں. تو مخلص ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے روشناس کرائیں. بس بات سے اتنی سی ہے کہ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی کی صحبت اختیار کریں. صحبت اختیار کر لیں گے انشاءاللہ ماحول کا اثر بہت پڑتا ہے. آدمی جس ماحول میں رہے گا اس کے مطابق ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بزرگ تھے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی ملنے چلے گئے. یعنی گئے تو شادی میں تھے لیکن ملاقات کے لیے ان کے پاس بھی چلے گئے. انہوں نے ان کی طبیعت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ بڑے سلیم و تباہ آدمی ہیں. پوچھا کہ میاں کسی سے اصلاحی تعلق اور بیعت کا تعلق بھی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں کسی سے نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم مجھ سے تعلق قائم کر لو. کہا کہ ایک شرط ہے کہ مجھے آپ ذکر فکر کی زیادہ نہیں بتائیں گے کہ یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. کہا کہ تمہیں کس نے کہا یہ کام کرو بھائی؟ میں نے تو تم سے یہ کہا کہ اصلاحی تعلق قائم کر لو، بیعت کر لو، بس. کہا کہ ٹھیک ہو گئے. البتہ کہا کہ دو تین دن ٹھہر جاؤ ہمارے پاس. ٹھہر گئے. اب جب رات ہوئی آخری پہر، دیکھا کہ کچھ لوگ اٹھے تہجد کے لیے، کچھ لوگ ذکر فکر کرنے کے لیے. اب یہ کچھ دیر تو لیٹے رہے، بعد میں بڑی شرمندگی سی ہوئی کہ لوگ تو اٹھ رہے ہیں اور میں لیٹا ہوں. خود بھی اٹھ گیا جا کے، اور جا کر تہجد بھی پڑھ لی، کچھ نہ کچھ ذکر بھی کر لیا. دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، اور تیسرے دن خوشی خوشی خود ہی اٹھ گئے. اور اس کے بعد حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ نے تو سبھی کچھ کرا دیا. فرمایا کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں کرایا، نہ ہم نے تم سے کہا، ہم تو اپنے وعدے پر قائم. مطلب یہ تھا کہ اس ماحول نے تم پر اثر کیا. تو ماحول بڑی چیز ہے. اگر اچھے اور نیک لوگوں کے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا ماحول ہم میں اثر کرے گا. اور ایک بات سمجھ لیجیے، بعض اوقات دیکھنے میں بہت لوگ صالح نظر آتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ واقعتاً دین ہم میں آ جائے. اگرچہ ظاہر کی بھی اصلاح ہوگی، باطن کی بھی ہوگی، تو ہی ساری بات بنے گی. لیکن بعض لوگ ظاہری دینداری تو رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر دین نہیں ہوتا. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اس لیے میں یہ بات عرض کرتی کہ بعض اوقات آپ ان کے عمل سے رنجیدہ مت ہوں، پیچھے مت ہرے دین کی. اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنا جواب خود اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. جو جیسا کرے گا ویسے ہی بھرے گا. ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے لیکن اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، تو میں اس کو دیکھ کر اپنا دین مت چھوڑیے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں دیکھیے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ان کو مت دیکھیں. آپ اپنے آپ کی اصلاح کرنی شروع کریں. اگر دوسروں کو دیکھتے رہیں گے کبھی اصلاح نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم اپنی اصلاح شروع کر دیں، ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہے، بس اپنی اچھی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ باقیوں کی بھی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو آپ ڈرائیے، پھر آہستہ آہستہ پھر پتہ چلا جائے گا دین. تو انشاءاللہ بات یہ ہے کہ ہم کم از کم خود ارادہ تو کر ہی لیں. انشاءاللہ ارادہ کرنے سے ہمارا میٹر تو چالو ہو جائے گا ابھی سے. اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق عطا فرما دے کرتے رہیے. لیکن یہ ارادہ کر لیں کہ بھائی انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، ان کے احکامات پر انشاءاللہ عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے. بس یہ ارادہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں مجھ میں ہیں وہ بھی دور فرما دے، جو اور مسلمانوں میں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے، اور ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی یہاں پر تشریف لائے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اور سب کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما. اے اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سے جن جن حضرات نے جس جس کام کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ ہم سے بہتر ان کی حاجتوں کو جانتے ہیں، سب کے جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ سب کے جائز کاموں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائیے. ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ اس علاقے کے رہنے والوں کو پورے پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں آنے والوں کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے، آپ تو کریم ہیں، اپنے کرم سے اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قطرہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ تو دریا بہا دیتے ہیں رحم و کرم کے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمتیں بھی ہم پر نازل فرمائیے، اپنا فضل و کرم بھی ہم پر فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کی فضا قائم فرما دیجئے. ہمارے گھروں میں اے اللہ دین کی فضا قائم فرما دیجئے. ہماری خواتین کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ بلکہ ان کو ایسا دیندار بنا دے کہ وہ ہمارے لیے معین اور مددگار بن جائیں. الہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اے اللہ اپنے احکام کا بھی انہیں تابع بنا لے اور ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا دے، اور ہم سب کو اے اللہ اپنے حکموں کا فرما بردار بنا لے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. یا اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں، اے اللہ ان سب سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے اور اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، اور جتنے شر و فتنے ہیں ان سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجئے. ایک صاحب جن کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں اور درجات عالیہ سے نوازیں. ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں. اسی طرح ہمارے عزیز و قارب میں جو بھی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے. اور یا اللہ یہاں کا جن لوگوں نے انتظام کیا ہے، دام درم سخن ہے، جس طرح سے بھی انہوں نے تعاون کیا ہے، اے اللہ تو ان کے عمر میں، ان کے مال میں برکت عطا فرما. الہ العالمین اخلاص کی دولت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. ہم اور ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد اور اسی طرح متعلقین سب کو اے اللہ اپنا محبوب بنا. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا. اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.